بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للعاصين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني العبد المبيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق كله ولو كره المشركون. صلوات على محمد. قرآن کریم میں ارشاد ہو رہا ہے کہ وہی وہ ذات ہے کہ جس نے رسول کو بھیجا ہے دین حق اور بینات کے ساتھ، ہدایت کے ساتھ، تاکہ وہ دین اسلام کو دوسرے تمام ادیان کے اوپر غالب بنا دے، چاہے مشرکون کو ناگوار ہی کیوں نہ گزرے. والذی ارسل رسولہ بالہدا و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. قرآن کریم کی اس آیت میں اسلام کی آفاقیت کا اعلان کیا ہے. اس میں اعلان ہوتا ہے کہ ہم نے رسول کو بھیجا ہی اس لیے ہے، پیغمبر کو مامور ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ تمام ادیان پر دین اسلام کو غلبہ دلا دیں. ظاہر کی بات ہے یہ کام آسان نہیں ہے. جو دوسرے دین والے ہیں، جو دوسرے ادیان والے ہیں، ان کو برا لگے گا، ناگوار گزرے گا، اچھا نہیں لگے گا. لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا جو مقصد ہے ہم اسے کر کے رہیں گے. مقصد ہے دین اسلام کا غلبہ تمام ادیان پر، مقصد ہے اسلام کا تسلط تمام مذاہب اور فرقوں کے اوپر. قرآن نے پیغمبر کے بھیجے جانے کا مقصد اپنے دامن میں محفوظ کر لیا. اگرچہ اس قرآن کا نزول آج سے 1422 سال پہلے ہجرت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے 1400 سال آپ راؤنڈ فگر رکھ لیں, 1400 سال پہلے قرآن نازل ہوا تھا, اور آج تک یہ قرآن ہمارے درمیان میں محفوظ ہے. اس قرآن کا ایک لفظ ادھر سے ادھر نہیں ہوا. جو کچھ آسمان سے نازل ہوا ہے, جو کچھ پیغمبر کے اوپر خداوند عالم نے نازل فرمایا ہے, وہ ہمارے بالکل سامنے ہے. نہ اس میں کسی ایک حرف کی زیادتی ہوئی ہے, نہ کسی ایک حرف کی کمی ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے جو کچھ پیغمبر سے کہا وہ بھی قرآن میں موجود ہے, اور جو کچھ اپنا ارادہ ظاہر کیا وہ بھی قرآن میں موجود ہے. یعنی کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو خدا نے نازل کیا ہو اور وہ مٹ گیا ہو, تباہ ہو گیا ہو, برباد ہو گیا ہو, ایسا کچھ نہیں ہے. حدیثوں کے سلسلے میں ایک بات ملتی ہے ہمیں کہ صدر اسلام میں, ابتداء اسلام میں کچھ لوگوں نے اسلام کے ساتھ مذاق کرنے کے لیے, اسلام کو تباہ کرنے کے لیے جھوٹی باتیں گز کر کے صحیح حدیثوں میں ملا دی. اب جب حدیث مشکوک ہو جاتی ہے, حدیث کے مجموعے میں اس بات کا امکان پیدا ہو جاتا ہے کہ اس میں کچھ غیروں کا بھی ہے, کچھ بنایا ہوا بھی ہے, تو اب وہاں سے ایک بے اعتباری کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. وہاں سے ایک بات یہ پیدا ہوتی ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے, کیا پیغمبر نے فرمایا ہے اور کیا دوسروں نے اضافہ کر دیا ہے. اس لیے کہ اگر حضور نے فرمایا ہے تو ہم اسے آنکھوں پہ رکھنے کے لیے تیار ہیں, عمل کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر کسی نے حضور کے نام کو استعمال کر لیا ہے, حضور نے فرمایا نہیں ہے لیکن حضور کے نام سے مشہور کر دیا گیا ہے, کہ یقیناً وہ بات نہ خدا کی ہے نہ رسول کی ہے, بلکہ اس بات کو کہنے والے نے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے حضور کی طرف اس کو منسوب کر دیا. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب ہمیں شک پیدا ہو جائے گا کہ اس میں کتنا وہ ہے جو خدا اور رسول کا ہے اور کتنا وہ ہے جو ملاوٹی ہے, تو پھر ہم جلدی سے عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. ہمارے پاس کوئی پیمانہ ہونا چاہیے, کوئی میزان ہونی چاہیے, کوئی معیار ہونا چاہیے جس کے ذریعے سے ہم یہ پہچان سکیں کہ کیا خدا اور رسول نے کہا ہے اور کیا چیز ان کے اوپر بہتان اور تہمت لگائی گئی. یہی وجہ ہے کہ جب ہم احادیث کو دیکھتے ہیں تو احادیث میں اس بات کا امکان پایا جاتا ہے, اور تاریخ اس بات کے لیے ثبوت فراہم کرتی ہے کہ کچھ باتیں پیغمبر کی طرف منسوب کر دی گئی ہیں احادیث میں. لہذا احادیث کو ہم آنکھ بند کر کے نہیں مان سکتے, تحقیق کے بعد مانیں گے. حدیث کا انکار کرنا یہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے, لیکن ہر حدیث کو ماننا یہ اسی وقت صحیح ہوگا جب ہر حدیث کو خود پیغمبر نے بیان فرمایا ہو. لیکن اگر اس بات کا امکان پیدا ہو گیا کہ نہیں, پیغمبر کا نام استعمال کیا گیا ہے, تو پھر ہم کو چھان پتہ کرنا پڑے گی, ہمیں تحقیق کرنا ہوگی, ہمیں ریسرچ کرنی ہوگی کہ پیغمبر والی حدیث کون ہے اور پیغمبر پر لادی جانے والی حدیث کون ہے. لہذا کوئی معیار ہونا چاہیے تاکہ اس معیار کے ذریعے سے ہم حدیث کو پہچانیں. ایک مرتبہ پیغمبر ہی نے حدیث کے ذریعے ہماری رہنمائی کی. اعلان ہوتا ہے کہ تم ہماری حدیثوں کو قرآن سے ملا کے دیکھو, جو حدیث قرآن کے مطابق ہو اس کو مان لو, اور جو قرآن کے مطابق نہ ہو اس کو رد کر دو. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حدیث کو پہچاننے کا ایک ذریعہ قرآن ہے. جب بھی ہمیں اس بات کا شک ہو کہ یہ حدیث پیغمبر کی ہے یا نہیں, تو ہمیں یہ چاہیے کہ اس حدیث کو قرآن کے موضوع سے, قرآن کے مضمون سے ملائیں. اگر قرآن میں وہ مضمون وہ موضوع اور وہ بات مل رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدیث صحیح ہے. جو اس لیے کہ پیغمبر اپنی خواہشات سے کوئی کلام ہی نہیں کرتا. وما ينطقوا عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, جو کچھ وہ بولتا ہے وہ وحی الہی کی بنیاد کے اوپر بولتا ہے. لہذا جو کچھ گفتگو کر رہے ہیں پیغمبر وہ خدا کے اشارے کے اوپر, پروردگار کے اشارے کے اوپر, پروردگار کے اشارے کے اوپر جو گفتگو ہوگی وہ بہرحال پروردگار کے مزاج کے خلاف نہیں ہو سکتی ہے. قرآن پروردگار کا کلام ہے بغیر کسی واسطے کے, اور حدیث پروردگار کا کلام ہے واسطے کے ساتھ. قرآن کو خدا نے اپنا کلام کہا ہے, اور حدیث کی حیثیت بھی معنوی اعتبار سے کلام پروردگار کی حیثیت رکھتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر وہی کچھ بولتے ہیں جو خدا چاہتا ہے, وہی کچھ کرتے ہیں جو خدا چاہتا ہے. جس کا مطلب یہ ہوا کہ حدیث میں اس بات کا امکان پایا جا سکتا ہے کہ یہ حدیث سچی ہے یا جھوٹی ہے, اس بات کا امکان پایا جا سکتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے, قوی ہے یا ضعیف ہے. لیکن قرآن کی کسی آیت میں کسی کو شک کرنے کا حق نہیں ہے. اس لیے کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ پروردگار کا نازل کیا ہوا. ایک ایک لفظ قرآن کا منصوب من اللہ, ایک ایک لفظ قرآن کا اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا. جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کسی لفظ میں بھی شک کی گنجائش نہیں ہے. اب اگر خدا ایسے قرآن میں کہ جو 1400 سال پہلے نازل ہوا ہے کوئی بات ہمارے لیے بیان کرتا ہے تو اس میں کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے. خدا نے کیا اعلان کیا؟ خدا نے اعلان کیا کہ وہی وہ ذات ہے کہ جس نے اپنے رسول کو دین حق اور ہدایت کے ساتھ بھیجا. دین حق کا کیا مطلب؟ حق, حق کے مقابلے میں باطل آتا ہے. خدا نے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا, یعنی دین باطل لے کے نہیں بھیجا. کیوں بھیجا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, اس لیے بھیجا تاکہ وہ اپنے دین کو, اپنے اسلام کو تمام ادیان کے اوپر غالب بنا دے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول کی ولادت ہوئی ہے ایک عام الفیل میں. عام الفیل جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ ہاتھی والے سال کو. یہ سال خانہ کعبہ کے اوپر ابرہا نے حملہ کیا ہے, ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ حملہ کیا ہے, خانہ کعبہ کو مسمار کرنے کے لیے حملہ کیا ہے. خدا نے اپنے اعجاز سے پرندوں کے ذریعے اس پورے لشکر کو چھوٹی چھوٹی کنکریوں کے ذریعے سے تباہ و برباد کر دیا, اور قرآن میں اس لشکر کی جو عکاسی کی گئی ہے وہ ان الفاظ میں کہ قاسم معقول, وہ چبائے ہوئے بھوسے جیسے ہو گئے. چھوٹی کنکریاں, پتھر نہیں, گولی نہیں, شیشی نہیں, باٹل نہیں, کچھ نہیں مارا, چھوٹی چھوٹی کنکریاں ماری, اور وہ بھی چھوٹے چھوٹے پرندوں نے ماری. تو آئے تھے بڑے تنتراب کے ساتھ ہاتھیوں کے اوپر سوار ہو کر کے خانہ کعبہ کو نیست و نابود کرنے کے لیے, لیکن خدا نے انتظام ایسا کیا کہ چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے سے آنے والے لشکر کو تہو بالا کر دیا, اور صرف ایک آدمی بچا تھا اس لشکر میں جو بھاگ کر ہفسا گیا ہے نجاشی کے پاس. نجاشی کو جب رپورٹ دی ہے کہ ایک ایسا پرندہ نمودار ہوا تھا, ایک پورا جھنڈ نمودار ہوا تھا, اور اس نے پورے لشکر کو اس طریقے سے تباہ کر دیا, تو نجاشی کو تعجب ہوا کہ چھوٹا سا پرندہ کتنا بڑا پتھر اٹھا لے گا. اور اس پتھر سے ہاتھی مر گئے, اس پتھر سے لشکری مر گئے, اس پتھر سے انسان مر گئے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بس وہ بیان کر ہی رہا تھا کہ اتنے میں پھر وہی ایک پرندہ دکھائی دیا, اور اس پرندے نے آ کر کے اس لشکری کے جو بچ گیا تھا اس کے اوپر ایک کنکری چھوڑ دی. اس نے دیکھتے ہی ساتھ کہا کہ یہی وہ پرندے ہیں کہ جو وہاں پر ہاتھیوں کے لشکر کو تباہ کرنے کے باعث بنے تھے. ایک بچا تھا وہ بھی چلا گیا. تو ہاتھیوں کے ذریعے سے خدا کے گھر کے اوپر حملہ کرنے والوں کا خدا نے کس طریقے سے استقبال کیا اور کس طریقے سے ان کا انتظام کر دیا. لہذا جس سال ہاتھیوں کا حملہ ہوا تھا خانہ کعبہ کے اوپر اس سال کو عام الفیل کہتے ہیں. عام الفیل یعنی ہاتھیوں والا سال. پیغمبر اسی سال پیدا ہوئے. ایک عام الفیل کو ان کی سنِ ولادت ایک عام الفیل اور اس کے بعد 63 سال انہوں نے زندگی گزاری. 63 سال زندگی گزارنے کے بعد مکے کی زندگی کے بعد مدینے کی زندگی. مکے کی زندگی آپ کے سامنے ہے, مدینے کی زندگی آپ کے سامنے. مکے کی زندگی میں پیغمبر اسلام نے سوائے مشکلات کے اور کچھ نہ دیکھا. تبلیغ رسالت کی کوڑا پھینکا گیا, راستے میں کانٹے بچھائے گئے, ساحر کہا گیا, جادوگر کہا گیا, مجنون کہا گیا, جتنا اذیت دی جا سکتی تھی اذیت دی گئی. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیغمبر کو اذیت دی جا رہی ہے, مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے, پریشان کیا جا رہا ہے. یہاں پر انسان اپنے آپ کو بچا لے یہی بہت ہے. دین اسلام کے غالب ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جب مدینے پیغمبر ہجرت کر گئے وہاں اسلام بڑی تیزی سے پھیلا. پہلے سے زمین ہموار تھی اسلام پھیلنے کے لیے. لوگ منتظر تھے کہ پیغمبر آئیں اور ہم ان کے ہاتھوں کے اوپر اسلام لائیں اور ان کی تعلیمات سے ہم کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی تلاوت کریں. پیغمبر نے مدینے میں قدم رکھا. مدینے والوں نے اپنی کھلی آغوش سے ان کا استقبال کیا. مدینے میں دین پھیلا لیکن وہاں یہودیت بھی باقی تھی, عیسائیت بھی باقی تھی, کچھ افراد مشرکین میں سے بھی تھے. اور ابھی مدینے میں دین اسلام کو تھوڑا سا فروغ ملا ہے لیکن پوری کائنات باقی ہے. خدا کہتا ہے کہ ہم نے اپنے رسول کو اس لیے بھیجا ہے کہ پوری کائنات کے ادیان کے اوپر دین اسلام کو غلبہ مل جائے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول آئے تھے ایک عام الفیل میں اور دنیا سے تشریف لے گئے 11 ہجری میں. ایک عام الفیل اور 11 ہجری کے درمیان 63 سال کا وقفہ. 63 سال کی زندگی رسول اسلام نے گزاری لیکن اس زندگی میں پیغمبر کے کبھی بھی وہ لمحہ نہیں آیا کہ دین اسلام امام ادیان کے اوپر غالب آ گیا. اگر کوئی روایت ہوتی, اگر کوئی تاریخی جملہ ہوتا تو ممکن تھا کہ شک کیا جا سکتا تھا, اس میں کوئی پہلو نکالا جا سکتا تھا. لیکن قرآن آواز دے رہا ہے, خدا اپنی تعریف کر رہا ہے, وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ. وہی وہ ذات ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ اس لیے بھیجا کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, تاکہ وہ تمام ادیان کے اوپر دین پروردگار کو غالب بنا دے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیغمبر آئے اور چلے گئے, قرآن میں خدا کا قول محفوظ ہے اور محفوظ رہے گا, لیکن جب ہم عملی زندگی میں دیکھتے ہیں تو ہمیں کہیں نہیں ملتا کہ خدا نے اپنے اس دین کو تمام ادیان کے اوپر غالب کیا ہو. یا رسول اللہ نے اللہ کے دین کو تمام ادیان کے اوپر غالب کیا ہو. یا تو یہ ماننا پڑے گا کہ قرآن کا اعلان معاذ اللہ غلط, یا یہ ماننا پڑے گا کہ نہیں, پیغمبر نے دین اسلام کو غلبہ دلایا تھا. تاریخ پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایسا لمحہ نہیں آیا کہ جب دین اسلام تمام ادیان کے اوپر غالب آیا ہو. اور جب قرآن پڑھتے ہیں تو اس میں کہا جاتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، خدا نے نازل کیا ہے، پیغمبر کے سینے کے اوپر نازل ہوئی ہے یہ کتاب، درمیان میں واسطہ بھی معصوم واسطہ ہے، نازل کرنے والا خدا جس سینے کے اوپر نازل ہوا ہے وہ بھی معصوم، اور جو درمیان میں وسیلہ والا ہے وہ بھی معصوم، جبرائیل لے کے آ رہے ہیں، جبرائیل لے کے نازل ہوئے ہیں، لہذا اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، خود پیغمبر نے وہی سمجھایا جو خدا سمجھانا چاہتا، اس لیے کہ خداوند عالم نے ایسا سینہ چنا ہے کہ جس میں قرآن کو سمجھنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے، اگر اس سینے میں قرآن کی سماعی نہ ہوتی یا قرآن کو ہضم کرنے کی صلاحیت نہ پائی جاتی تو خدا کبھی بھی پیغمبر کے سینے پر قرآن نازل نہ کرتا، یہ پہاڑوں جیسی طاقت رکھتا ہے بلکہ پہاڑوں سے بالا تر طاقت کا حامل ہے، خود قرآن آواز دیتا ہے، خداوند عالم نے قرآن میں خود اپنے قرآن کی عظمت کے سلسلے میں اعلان کیا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ کے اوپر نازل کرتے، پہاڑ طاقت کی علامت ہے، پہاڑ قوت کی علامت ہے، پہاڑ نہ ٹلنے کی علامت ہے، پہاڑ نہ ختم ہونے کی علامت ہے، پہاڑ برداشت کرنے کی قوت کی علامت ہے، ان تمام چیزوں کے باوجود خدا اعلان کرتا ہے کہ قرآن میں اتنی طاقت ہے، اتنا وزن ہے کہ اگر ہم پہاڑ کے اوپر نازل کر دیں، جو پہاڑ پتھروں کا ہے، چٹانوں کا مجموعہ ہے، اس کے اوپر اگر نازل کر دیتے تو پہاڑ چکنا چور ہو جاتا خشیہ پروردگار سے، خشیت معبود سے، وہ ریزے ریزے ہو جاتا اور اس کو برداشت نہ کر پاتا، آپ تصور فرما سکتے ہیں کہ خدا نے عظمت قرآن کو کس طریقے سے ہمارے سامنے پیش کیا۔ یہاں پر ایک بات اور مسئلہ بن گئی، ہم تو ایک مسئلے کو سلجھانے کے لیے چلے تھے کہ دین پروردگار کب غالب ہوا، یا ایک دوسرا مسئلہ آ گیا کہ قرآن اتنا ثقیل اتنا وزنی کیسے ہوا کہ جو پہاڑ کے اوپر نازل ہو جائے تو پہاڑ کتنا چور ہو جائے، ہمارے بچے قرآن اٹھا لیتے ہیں کہ نہیں اٹھا لیتے، ہمارے نوجوان ایک نہیں کئی قرآن ایک ساتھ اٹھا لیتے ہیں، اور جب کہیں جھگڑا ہو جائے تو قرآن بہت آسانی سے سر کو اٹھا لیا جاتا ہے، قسم کھانے کے لیے، بیمار کو ہوا دینے کے لیے، مسافر کو ہوا دینے کے لیے، اس کے نیچے سے گزارنے کے لیے، اس لیے کہ ہمارے ہاں قرآن کے یہی مطلب ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کے سرانے پہنچ دیا جائے، کوئی مر جائے تو اس کے اصال ثواب کے لیے پہنچ دیا جائے، قرآن نازل ہوا تھا لوگوں کی ہدایت کے لیے، لیکن قرآن بن گیا ذریعہ ایثار ثواب مردوں کے لیے، تو سوال یہ ہے کہ قرآن میں اتنا وزن کیسے پیدا ہوا کہ اگر وہ پہاڑوں کے اوپر نازل ہوتا تو پہاڑ چٹنا چور ہو جاتے، ہم قرآن اٹھا لیتے ہیں، بلکہ بعض افراد جو ہیں وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے گلے میں بطور تعویذ قرآن پہنا دیتے ہیں، بڑوں کا کیا دیکھ، چھوٹے جو ہے وہ قرآن کو اٹھا لیتے ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ ایک طرف قرآن کی عظمت کی گواہی خود قرآن دے رہا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ کے اوپر نازل کرتے تو پہاڑ خشیت پروردگار سے چکنا چور ہو جاتا، اور ایک طرف ہماری عملی زندگی میں قرآن بہت ہلکا دکھائی دیتا۔ عزیزان گرامی، جب آپ حدیث کے انداز سے قرآن کو دیکھیں گے تو حدیث بھی قرآن کو وزنی بتائے گی، پیغمبر اسلام جاتے جاتے اعلان کر رہے ہیں کہ انی تارکم فیکم مستقرین، میں تمہارے درمیان میں دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ثقل ثقلین، وزن, وزنی چیزیں. کیا مطلب؟ یعنی کوئی ایسی ویسی چیزیں تمہارے درمیان میں نہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک وزنی چیز کا نام ہے قرآن اور ایک وزنی چیز کا نام ہے اہل بیت. اس وزنی سے مراد صرف بھاری ہونا یا سنگین ہونا نہیں ہے, بلکہ بعض لوگوں نے قیمتی ہونا بھی مراد لیا ہے, گراں بہا ہونا بھی مراد لیا ہے. لیکن جب ہم آیت قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ اگر ہم قرآن کو پہاڑ کے اوپر نازل کر دیتے تو وہ خشیت پروردگار سے چکنا چور ہو جاتا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں, خشیت بھی بہرحال پائی جاتی ہے لوگوں کی, لوگ اس کی خشیت کو محسوس بھی کرتے ہیں اور گراں بہا ہونا بھی محسوس ہو رہا ہے. پھر ہم کیسے اٹھا لیتے ہیں؟ تو جب ہم قرآن کے بارے میں سوچتے ہیں تو قرآن ہمارے لیے چار شکلیں رکھتا ہے. چار شکلوں سے مراد کیا ہے؟ ایک لفظ ہے جو ہم منہ سے بولتے ہیں قرآن, یہ بھی قرآن ہے. کوئی آیت پڑھی, ہم نے قرآن پڑھا, یہ قرآن کی ملفوظی شکل ہے یعنی لفظی شکل ہے. ایک شخص مکتوبی شکل ہوتی ہے, لکھ دیا, وہ بھی کیا ہے؟ قرآن ہے, مکتوبی شکل ہے. ایک چیز ہم نے قرآن سوچا, یہ اس کی ذہنی تصویر ہے, ہمارے ذہن میں قرآن ہے. اور ایک واقعی ہے, قرآن کی واقعی حیثیت. بچوں کے لیے میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں جس سے بات واضح ہو جائے. مسجد اگر ہم نے زبان سے کہہ دیا تو بہت آسان لفظ ہے, بول دیا, نہ کوئی وزن ہے, نہ کوئی مشکل ہے, نہ کوئی پریشانی ہے, نہ کوئی اضطراب. مسجد لکھ دیا تو آپ بھی اٹھا لیں گے, بچہ بھی اٹھا لے گا. مسجد سوچ لیا تو ذہن میں وہ تصویر آ گئی جو مسجد کی ہوتی ہے. لیکن کیا واقعی مسجد وہی ہے جو ہم بول رہے ہیں؟ کیا واقعی مسجد وہی ہے جو ہم نے پرچے پہ لکھ دیا ہے؟ کیا واقعی مسجد وہی ہے جو ہمارے ذہن میں تصور آ گیا ہے یا تصویر آ گئی ہے؟ کیا نہیں؟ ایک شکل مرکوزی ہے جو ہم نے مسجد کو تلفظ کیا, ایک شکل مکتوبی ہے جو ہم نے مسجد کو لکھ دیا, ایک شکل ذہنی ہے جو ہم نے مسجد کو سوچ لیا, اور ایک شکل واقعی ہے جو خارج میں پائی جاتی ہے. وہ مسجد واقعی مسجد ہے, نہ کوئی اس کو اٹھا سکتا ہے, نہ کوئی اس کو حمل کر سکتا ہے. تو بولنے والی مسجد الگ, سوچی جانے والی مسجد الگ, لکھی جانے والی مسجد الگ, اور خارجی دنیا میں پائی جانے والی مسجد الگ. قرآن بھی انہی چار مرحلوں سے گزرتا ہے. ہم نے بولا تو وہ مرکوزی قرآن, لکھا تو مکتوبی قرآن, سوچا تو ذہنی قرآن, اور ایک قرآن وہ ہے جن کی ہمیں خبر نہیں ہے, جو قرآن کتاب مضمون اور لوح محفوظ میں ہے. یہی وجہ ہے کہ جب مربوطی قرآن ہمارے پاس آتا ہے, ہم پڑھتے ہیں تو بیمار کے سہارے بنتے ہیں. جو بیمار زندہ ہوتا ہے وہ مر جاتا ہے, اور جب یہی قرآن صاحب قرآن پڑھتے ہیں تو مرنے والا بھی زندہ ہو جاتا ہے. سلام آپ پر محمد وال. ہم نے قرآن کی جو شکل محسوس کی یا جو قرآن کی شکل اپنے سامنے رکھی, وہ یا ملفوظی ہے یا مکتوبی ہے یا ذہنی ہے. واقعی قرآن وہ ہے جس کی سنگینی, جس کا وزن صرف پیغمبر کا سینہ محسوس کر سکتا. ہم اور آپ میں وہ چینل ہی نہیں ہے, وہ سسٹم ہی نہیں ہے کہ جو پیغمبر کی اس احساس کو ڈر کر سکے کہ قرآن کا واقعی وزن کیا ہے. ہمیں کیا معلوم, ہم قرآن پڑھتے ہیں اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے. جو صاحبان قرآن ہیں ان کے قرآن پڑھنے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے. اور وہ اس اعتبار سے قرآن پڑھتے ہیں کہ قرآن کا اثر ہوتے ہوئے دیکھا گیا ہے. آپ تصور فرما سکتے ہیں نہ جانے کتنے معجزات ہیں, نہ جانے کتنے واقعات ہیں جو تاریخ کے دامن میں محفوظ ہیں کہ قرآن پڑھنے والوں نے قرآن پڑھا اور اس کا اثر دیکھا گیا. لڑائی میں ایک آدمی کا ہاتھ کٹ گیا, اس کو معلوم ہے کہ صاحب قرآن کون, اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کو لے کے آیا علی کی خدمت میں, کہا مولا یہ ہاتھ کٹ گیا ہے جو دیجئے. علی نے ہاتھ کو جوڑا, آباد علی کچھ پڑھا, ہاتھ جوڑ گیا, اس نے شکریہ ادا کیا, چلا. لیکن راستے میں خیال آیا کہ یہ کام تو بڑا اچھا ہے, روز روز جنگیں ہوتی ہیں, اگر یہ نسخہ ہمیں مل جائے تو علی کے پاس آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ایک کاروبار بھی ہمارے لیے فراہم ہو جائے گا, کچھ آمدنی کا ذریعہ بھی ہو جائے گا, لوگوں کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے. کہا مولا یہ بتائیے آپ نے پڑھا کیا تھا؟ کہا نہ پوچھو. کہا نہیں, بتائیے کہ آپ نے کس چیز کی تلاوت کی تھی؟ دماغ انکار کر رہے ہیں کہ مت پوچھو, وہ سائل اقرار کر رہا ہے کہ نہیں بتائیے. آخر میں امام نے بتا دیا تو اس کو یقین نہ آیا, امام نے کہا میں نے سورہ حمد پڑھا تھا. توجہ چاہتا ہوں عزیزہ نگرانی, وہ سورہ حمد جو ہم دن رات پڑھتے ہیں, خوشی سے پڑھیں یا مجبوراً پڑھیں, بہرحال 17 رکعت نمازیں ہم کو پڑھنا ہی ہے, اور اس میں ہر نماز میں پہلی 2 رکعتوں میں تو بہرحال سورہ حمد پڑھنا ہی ہوگا. سورہ حمد میں یہ اثر یقین نہیں آیا, سن تو لیا. اب جو باہر آ کر کے اپنے سالم ہاتھ کے اوپر, جڑے ہوئے ہاتھ کے اوپر اس نے الحمد پڑھا تو جو جڑا ہوا تھا وہ کٹ کے گر گیا. بڑا پریشان کہ مولا منع کر رہے تھے, آخر ہم نے سیکھا کیوں؟ پریشان ہو گیا, اب علی کے سامنے جا نہیں سکتے, شرم آتی ہے, کیا بتائیں گے کہ الٹا اثر ہو گیا. لیکن کم سے کم اتنی معرفت ہے کہ ان کے گھر کا چھوٹا بڑا اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا. آیا امام حسن کی خدمت میں, کہا حضور یہ ہاتھ کٹ گیا ہے جوڑ دیجئے, جیسے علی نے جوڑا تھا, ہاتھ کو ملایا, آبا کا سامان سایہ کیا اور کچھ پڑھ کے پھونکا, ہاتھ جوڑ گیا, ویسے ہی امام حسن نے جوڑ دیا. اور جب ہاتھ جوڑ گیا تو جلدی سے چلا وہ جانے کے لیے, تو امام نے پوچھا کہ تم نے ہم سے یہ نہیں پوچھا کہ ہم نے کیا پڑھا؟ اس نے کہا مولا مجھے نہیں چاہیے, اس لیے کہ میرا ہاتھ سلامت رہے یہی کافی ہے, مجھے نہیں چاہیے کہ آپ نے کیا پڑھا, اس لیے کہ دونوں کے پڑھنے میں اثر میں فرق ہوتا ہے. جو صاحبان قرآن ہوتے ہیں انہی کی وجہ سے ہاتھ دھوتا بھی ہے, شفا حاصل بھی ہوتی ہے, لیکن جن کی زبان میں اثر نہیں ہوتا ہے وہ قرآن کو جب پڑھتے ہیں تو الٹا اثر ہوتا ہے. صلوات پڑھے محمد وار. تو ہمیں قرآن کی اہمیت کا اندازہ کیسے ہوگا؟ ہم تو قرآن کی سنگینی سے بھی واقف نہیں ہیں, قرآن کی اہمیت سے بھی واقف نہیں ہیں. قرآن کی اہمیت اگر ہم جانتے ہوتے تو یقیناً اہل بیت کی اہمیت سے بھی ہم واقف ہوتے, قرآن کی سنگینی کو اگر ہم محسوس کرتے تو ہم اہل بیت کی بھی سنگینی کو محسوس کرتے. ادھر پیغمبر کی وفات ہوتی ہے اور ادھر قرآن کے اوپر بھی آفت آتی ہے, اہل بیت کے اوپر بھی مصیبت آتی. میں اپنی گفتگو کو یہی روکتے ہوئے آج کی بحث کو یہی پر تمام کرتے ہوئے اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ خود اہل بیت اطہار علیہ السلام کو جن مصائب اور جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا آپ ان کا تصور نہیں کر سکتے. پیغمبر نے دو چیزیں چھوڑی تھی، ایک کتاب خدا اور ایک اپنے اہل بیت، کہا تھا یہ دونوں جدا نہ ہوں گے حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ حوض کوثر پر یہ ہمارے پاس آ جائیں۔ پیغمبر اس دنیا سے گزرے، ان کا انتقال ہوا، اہل بیت کے اوپر بھی مصائب کا سلسلہ شروع ہوا اور قرآن کے اوپر بھی مصائب کا سلسلہ شروع ہوا۔ اہل بیت کو بھی ستایا گیا اور قرآن کو بھی پارا پارا کیا گیا، تیر اندازی کی گئی۔ قرآن کی مصیبت صرف یہی نہیں ہے کہ ولید جیسوں نے قرآن کو بلندی کے اوپر رکھ کے تیر برسائے اور کہا کہ روز محشر بتا دینا کہ ولید نے مجھے پارا پارا کر دیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ قرآن میں تحریف کرنے کی کوشش کی گئی، قرآن کے معنی اور مطالب کو بدلنے کی کوشش کی گئی، قرآن کے مفاہیم کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی۔ پیغمبر نے کہا تھا کہ یہ دونوں جدا نہ ہوں گے، اگر تم جدا کرو گے تو تم خود ان سے جدا ہو جاؤ گے، لیکن یہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے۔ رسول کا انتقال ہوا، ایک منزل وہ آتی ہے کہ جب اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اوپر مصیبتوں کا سلسلہ شروع ہوتا، وہ خاندان جو رسول سے منسوب ہے، جو خاندان رسالت کہلاتا ہے، اب اس کے پاس سوائے رونے کی اور کوئی چارہ نہیں۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جب کسی گھر میں کوئی غم ہو جاتا ہے تو غیر بھی کھڑے ہو جاتے ہیں پرسے کے لیے، لوگ اپنی دشمنیاں بھول جاتے ہیں، لوگ ہمدردی کرتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، دلاسا دیتے ہیں، لیکن یہ کیسے مسلمان تھے کہ ادھر باپ کا انتقال ہوتا ہے اور ادھر بیٹی کے گھر کے دروازے کے اوپر آگ اور لکڑی جمع۔ آپ سوچ سکے تو سوچیں کہ وہ خاتون کہ جس کی عمر کل 18 سال، 18 سال پوری عمر، بچپنے سے لے کر کے 18 سال کی عمر میں شہادت ہوئی، آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کردار اتنا مکمل ہے کہ ایک طویل عمر چاہیے، لیکن عمر اتنی قلیل ہے کہ تعجب ہوتا ہے کہ اتنا اہم کردار اتنی چھوٹی سی عمر میں سمایا کیسے۔ لیکن جب ہم فاطمہ کی شکل دیکھتے ہیں تاریخ کے آئینے میں، تو ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ وہ فاطمہ کہ جو رسول کی زندگی میں 18 سال کی تھی، ادھر رسول کا انتقال ہوا اور رسول کے انتقال کے 75 دن کے بعد یا 90 دن کے بعد فاطمہ کی وفات اور شہادت ہوئی ہے۔ اس 3 مہینے کے عرصے میں، 2 مہینے کے عرصے میں اتنی تبدیلی آئی کہ فاطمہ کے بال سفید ہو گئے اور ہاتھ میں ہاتھ آ گیا، آواز دیتی ہیں کہ بابا آپ کے بعد مجھ پر اتنی مصیبتیں پڑی کہ اگر وہ مصیبتیں دلوں کے اوپر پہنچتی تو سب ہائے تاریخ میں تبدیل ہو جاتے۔ عزیزان گرامی، میں آواز دوں گا اے فاطمہ یہ نوحہ ابھی نہ پڑھو، یہ مرضیاں بھی نہ بڑھو، اس لیے کہ ابھی صرف آپ کا خاندان جو ہے وہ مصائب کا شکار ہے، ابھی مصائب کی ابتدا ہوئی ہے۔ ایک منزل وہ آئے گی جب کربلا آباد ہوگی، ایک منزل وہ آئے گی کہ جب خاندان رسالت تباہ ہوگا، ایک منزل وہ آئے گی جب مدینہ تاراج ہو جائے گا، ایک منزل وہ آئے گی جب آپ کا بیٹا حسین مدینے سے رخصت ہوگا۔ عزیزو، آج 2 محرم ہے، آپ سوچ سکتے ہیں کہ جس محرم کا ہم انتظار اتنے دن سے کر رہے تھے، آج اس کی 2 تاریخ آ گئی۔ حسین مدینہ کب کے چھوڑ چکے، مدینہ رسول کی مرکز، ماں کی لہر، بھائی کی قبر، خاندان والے، رشتہ دار سب جمع ہیں، لیکن حسین اتنے مجبور ہے کہ مدینہ چھوڑنے کے اوپر
انہیں اختیار نہیں ہے. آتے ہیں مکے میں قیام کرتے ہیں, لیکن جب حسین نے دیکھا کہ یزید کے سپاہی احرام میں خنجر چھپا کے آئے ہیں اور مجھے شہید کرنا چاہتے ہیں, تو ایک مرتبہ حسین نے آواز دی, مجھے کربلا جانا گوارا ہے لیکن مکے کی ہتک اور حرمت چلی جائے یہ گوارا نہیں, خانہ کعبہ کا احترام اٹھ جائے یہ گوارا نہیں. حسین نے مکہ چھوڑنا چاہا, چاہنے والے مشورہ دے رہے ہیں, چاہنے والے صلاح دے رہے ہیں, مولا یمن چلے جائیے, مولا کہیں اور چلے جائیے, کہیں اور چلے جائیے, ایک کے بعد ایک مشورے, لیکن عراق نہ جائیے گا, کربلا نہ جائیے گا. لیکن ایک مرتبہ حسین نے آواز دی کہ نہیں, میرے نانا نے فرمایا ہے کہ حسین جاؤ کربلا, اس لیے کہ بغیر تمہاری شہادت کے دین اسلام کو بقا حاصل ہونے والی نہیں ہے. لہذا حسین نے کربلا کا ارادہ کر لیا ہے, حسین نے عراق کا ارادہ کر لیا ہے. ایک مرتبہ ابن عباس آگے بڑھے, کہا مولا کہاں جا رہے ہیں؟ کربلا جا رہے ہیں. کیا معلوم ہے کربلا کیا ہے؟ میں نے آپ کے نانا سے بھی سنا ہے, آپ کے بابا سے بھی سنا ہے. کہا ابن عباس تمہیں معلوم ہے؟ کیا مجھے معلوم نہیں ہے؟ میرے نانا نے خود فرمایا ہے کہ حسین تم کربلا جاؤ, اللہ قتیلہ, خدا اسلام کی راہ میں تمہیں شہید دیکھنا چاہتا ہے, خدا اسلام کی حفاظت میں تمہیں قتیل دیکھنا چاہتا ہے. عزیزہ نگرامی, بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ محملوں کی طرف اشارہ کیا, آواز دی, مولا جب آپ مرنے کے لیے جا رہے ہیں, جب آپ شہید ہونے کے لیے جا رہے ہیں, تو ان بیویوں کے لے جانے کا کیا مقصد ہے؟ ہمارا ہم لوگ حاضر نسوا, اے مولا ان بیویوں کو کیوں لے جا رہے ہیں, ان آزادیوں کو کیوں لے جا رہے ہیں, ان شہزادیوں کو کیوں زحمت دے رہے ہیں؟ ایک مرتبہ امام نے آواز دینا چاہی, لیکن محمل کے پردے کے پیچھے سے آواز آئی, ارے وائے وہ ابن عباس تم پر, اے ابن عباس ارے تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کیا بہن بھائی میں جدائی کرانا چاہتے ہو؟ یہ بہن بغیر بھائی کے نہیں رہ سکتی. عزیزو, حسین نے ارادہ کیا, آواز دی کہ خداوند عالم ان کو اسلام کی عبادت کے سلسلے میں اسیر دیکھنا چاہتا ہے, خدا ان کو ان کی اسارت سے اسلام کا تحفظ چاہتا ہے. عزیزان گرامی, زینب کو لے کے چلے, ام کلثوم کو لے کے چلے, رباب کو لے کے چلے, سکینہ کو لے کے چلے, رقیہ کو لے کے چلے, پورے خاندان کو لے کے چلے. عزیزان گرامی, راہ خدا میں سر کٹانا آسان ہے, لیکن اپنے ناموس کی عزت اور حرمت کو ضائع ہونے کے لیے دینا, واقعاً یہ حسین کا کلیجہ تھا. عزیزہ نگرانی, کربلا آسان ہے لیکن کوفہ بہت مشکل ہے, شام بہت مشکل ہے. عزیزہ نگرانی, آپ نے تاریخ میں دیکھا ہوگا, آپ نے سنا ہوگا, ہم آل محمد ہیں, ہمارے قریب جہاں جاؤ ہم خود ایک دوسرے کو سوار کر دیں گے. زینب نے سب کو سوار کیا, ماں کی کنیز فضا کو آواز دی, تم آؤ تم کو بھی سوار کر دوں. فضا سوار نہیں ہونا چاہتی تھی, آواز دی, اے شہزادی میں آپ کو سوار کروں گی, لیکن فضا کو زینب نے سوار کیا, سید سجاد کو زینب نے سوار کیا. ارے جب اپنی باری آئی, ایک مرتبہ مراد کا رو کیا, اے میرے غیرتدار, اے عباس تمہاری بہن سوار ہونا چاہتی ہے, اٹھو براہ سے آؤ زینب کو سوار.